فكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، گزشتہ جمعے کو آپ حضرات نے آخر میں وقتوں کے کم رہ گیا تھا اس بنا پر جو مضمون سماعت فرمایا، آج اس کو پہلے بیان کرنے کا ارادہ ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابلیس ملعون کو اللہ پاک نے حکم دیا، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کرے اور جو کچھ بھی آپ پوچھیں یہ جواب دے. چنانچہ آپ نے دشمن اور دوست کے متعلق سوالات کیے، تو اس میں اپنے بہت سارے دشمن بتائے، یعنی 15 دشمن گنائے اور کچھ دوست بتائے. آج میرا دوبارہ اس مضمون کو سنانے سے مقصد اور ارادہ ہے کہ آپ اور ہم اس مضمون کو ذہن نشین کر لیں اور بھرپور کوشش کریں کہ ہم اس کے دشمنوں میں شامل ہوں. تو اس کی دشمنی کا مطلب کیا ہے، اس کی مخالفت، اور اس سے اپنے آپ کو بچانا، جو کچھ بھی یہ کہے اس پر نہ چلنا. تو جب اس کی مخالفت مول لیں گے، اس سے عداوت مول لیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے دوستی ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے قرب ہوگا، اور یہ ہمارے آپ کے لیے مطلوب و مقصود ہے. اس لیے نفس اور شیطان دونوں کے دونوں یہ گڑبڑ کرتے ہیں. نفس پہلے درجے میں اس کا حال بھی یہی ہے کہ برائی کی طرف ہی لے جاتا ہے. نفس کے 3 درجے ہیں، پہلا درجہ نفس امارہ کا، اور دوسرا درجہ نفس لوامہ کا، اور تیسرا درجہ نفس مطمئنہ کا. اکثر کے نفوس تو نفوس امارہ ہی ہوتے ہیں اور نفوس امارہ ہی رہتے ہیں، کیونکہ عام طور سے فکر نہیں کرتے اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے نفوس کی درستی کی اور اس کی سوچ کی درستی کی فکر نہیں کرتے، تو گڑبڑ آخر تک رہی جاتی ہے. بہت سے ہیں کہ جو کوشش کرتے ہیں اور ان کو کچھ توفیق نصیب ہوتی ہے، تو بیچ کا درجہ ہے کہ کچھ نیکی کر لی، کچھ بدی کر لی، کبھی نیکی کر کے خوش ہوئے، بدی کر کے پچھتائے، اور جس طرح سے وقت آ جاتا ہے کہ اپنے آپ کو ہی پھر افسوس ہوتا ہے اور اپنے کو ملامت کرتا ہے، تو پھر یہ نفس لوامہ کا درجہ حاصل ہوتا ہے. اور تیسرا درجہ بہت اونچا ہے، اللہ پاک مہربانی فرمائے، یہ پیغمبروں کو تو حاصل ہی حاصل ہے. پیغمبروں کی تعلیمات پر پوری طرح سے چلنے والے وہ اس درجے پر کوشش کر کے فائز ہو سکتے ہیں. اور اس کے لیے اب ہمارے آپ کے لیے جو تعلیمات ہیں وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جن کو دل و جان سے اپنا کر اپنی زندگی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اتباع میں گزارنا، اور آپ کی سنتوں سے ادھر ادھر نہ ہونے کی پوری کوشش جاری رکھنا. اسی میں وہ وقت آ سکتا ہے اور وہ درجہ مل سکتا ہے کہ نفس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور عبادت میں بہت سبقت کر جائے اور گناہوں سے اور برائیوں سے بیزار ہو جائے، حتیٰ کہ یہ عالم ہو جائے کہ اگر ذرا بھی خیال بھی آ جائے کسی گناہ کا تو نفس اس کے لیے تیار بھی نہ ہو اور سوچنا تک بھی بھاری گزرے. تو ارشاد فرماتے ہیں حضرت وحب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ، روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ابلیس کو حکم دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جو کچھ وہ پوچھیں جواب دو. چنانچہ شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں ہاتھ میں چھڑی تھامے ہوئے حاضر خدمت ہوا. آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا ابلیس. اپنا تعارف بتا دیا. ابلیس جو ہے اس کو ابلیس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نا امید ہو گیا اللہ کی رحمت سے، اور اس کا اصل نام جو ہے وہ عزازیل ہے. بہرحال اس نے اتنی بڑی نالائقی کی کہ اللہ تعالیٰ سے اس نے یوں سمجھ لیجئے کہ مناظرہ کیا، بحث کی اور مناظرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوئے بھی اس نے نہیں مانا اور اللہ کے حکم کو مسترد کر دیا دلیل دے کر، اور اس طرح سے یہ راندہ درگاہ ہوا. اللہ پاک نے اس کو کہا تھا کہ تو بھی سجدہ کر، جب فرشتوں کو حکم ہوا تو اس کو بھی حکم ہوا، اور اس نے انکار کیا یہ کہہ کر کہ میں اعلیٰ اور ارفع ہوں، افضل ہوں، اس لیے کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں. آگ لطیف ہے اور لطیف چیز اوپر کو جاتی ہے، لطافت اس کے اندر بلندی اور رفعت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد اور ساری انسانیت کے جد امجد حضرت آدم علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے مٹی سے پیدا فرمایا، ہمیں آپ کو سب کو پتا ہے. تو کہا کہ انہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی کے اندر نیچے جانا ہے، اور اس طرح سے دناعت ہے، سفلیت ہے، اس بنا پر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو افضل ہو وہ مبذول کو اور جو بلندی والا ہو وہ نیچے والے کو کیسے سجدہ کرے؟ تو اس طرح سے انکار کیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ جا، راندہ درگاہ کیا، اور عین ان لمحات میں بھی اس نے ایک دعا کی اللہ تعالی سے، تو اللہ پاک نے وہ دعا اس کی قبول کر لی، تاکہ مجھے پھر آپ مہلت دے دیں قیامت تک، تو اللہ پاک نے مہلت دے دی اور اسے بھی زمین میں پھینک دیا. اس طرح سے اب یہ ہمارا جو ہے ازلی دشمن ہے، اور اس کی بھرپور کوشش ہے کہ یہ اپنی دشمنی کا بدلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے چکا، ہم سے لیتا رہے، اس لیے ہمیں آپ کو اب بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک نے تو روز اول سے ہی بیدار کر دیا، ہوشیار کر دیا، اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اس کی اصلیت سے آگاہ کر دیا. اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو اپنا دشمن سمجھ کر اس سے دور بھاگیں اور اس کے داؤ پیٹ میں نہ آئیں، اور اس طرح سے اس کو اپنا دوست نہ بنائیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے زبردست کرم فرمایا کہ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بہت زبردست باتیں بیان کرائی ہیں، من جملہ ان کے یہ بات بھی ہے. تو اس لیے آپ اور ہم یاد رکھیں کہ اس سے ہماری عداوت چھنی ہوئی ہے، اور دشمنی کا جو حق ہے اس کو ہم پورا پورا ادا کرتے رہیں تو اللہ کا فضل ہوگا. جب اس سے عداوت ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول سے دوستی ہوگی. دونوں کام نہیں ہو سکتے کہ اللہ رسول سے بھی دوستی ہو اور شیطان سے بھی دوستی ہو، اور بہت بڑی تعداد لوگوں کی اسی دھوکے میں ہے. وہ اللہ رسول سے بھی دوستی سمجھتے ہیں اور شیطان سے بھی دوستی پوری پوری رکھتے ہیں، جبکہ دوستی ایک طرف کی ہے اور ایک طرف کی عداوت ہے. اس لیے خیال رکھے کہیں دھوکہ نہ ہو جائے، شیطان کو بھی اپنا دوست بنا رکھا ہے اور اس طرح سے اللہ پاک سے بھی اپنا تعلق سمجھتے ہیں، قوی ہے اور بہت زیادہ قرب ہے، دھوکہ نہ کھائیے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوا، اور اس نے پھر نالائقی جو کی اتنی بڑی. اب اس کا نام ابلیس بھی ہے، نام بہت سارے ہیں اس کے، من جملہ اس کے ابلیس بھی اس کا نام ہے. آپ نے پوچھا کیوں آیا ہے، جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ خدمت میں حاضر ہو کر جو آپ پوچھیں جواب دوں. ہاں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ملعون، میری امت میں سے تیرے کتنے دشمن ہیں؟ کہا 15 ہیں، سب سے پہلے تو آپ ہیں. اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین حق لے کر آئے، اور جب آپ کی تشریف آوری ہوئی تو حق آ گیا اور باطل بھاگنے لگا، اور اس طرح سے یہ گندگی کے اندھیرے چھٹنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کی زبردست مہربانی ہونے لگی، جس نے محنت کر کر کے سارے دل زنگ آلود کر دیے تھے اور سب کو شرک و کفر میں ڈبو دیا تھا، اب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ رہی ہے اور اس طرح سے ایک ایک دو دو کر کے اس ظلمت سے اور ظلمت کے سمندر سے نکل رہے ہیں، تو اس کو زبردست تکلیف ہوتی ہے. سبب اور ذریعہ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنے ہیں، کیونکہ آپ حق لے کر آئے ہیں، حق پہنچاتے ہیں، بہت تکلیفیں اٹھاتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، آزمائشوں سے گزرتے ہیں، لیکن حق پہنچاتے ہیں. ایک آدھ آدمی بات مان ہی لیتا ہے، ایک آدمی نے بھی بات مان لی تو اس کا جو نقصان ہوا وہ اس کو پوری طرح سے محسوس ہوتا ہے. بالکل شروع شروع میں کیونکہ کفر اور ظلمت ہی اور شرک ہی کا دور دورہ تھا، تو اس وجہ سے اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑی، اور اللہ تعالی نے آپ کو آپ کی حیات مبارکہ ہی میں اس کی خوشخبری بھی سنا دی اور آپ کو اپنی آنکھوں سے بھی دکھا دیا کہ آپ کی محنت کس قدر رنگ لے کر آئی ہے کہ آپ کے شہدائی اور آپ کے فدائی، آپ کے غلام، آپ کے امتی ماشاء اللہ اس دنیا میں رہتے رہتے ہی آپ کے اور آپ کے سامنے اتنی بڑی تعداد میں موجود ہے کہ کم از کم 1,24,000 اور زیادہ سے زیادہ 1,40,000 آپ کے غلام اور امتی آپ کے سامنے ہیں. اس کے تو آگ لگنی ہی لگنی تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ان کے حامی ہو گئے اور ایک ایک آدمی اتنا زبردست سدھر گیا اور ایسے اونچے مرتبے پر فائز ہو گیا کہ ان ہستیوں کا کوئی بات کا آدمی ایک کیا سارے کے سارے مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے سب سے زیادہ جو عداوت پیدا ہوئی وہ ہمارے آقا حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی سے پیدا ہوئی. اس نے پچھلے جمعے کو عرض کیا تھا، میں نے تین مشورے زیرِ بحث آئے اور اس نے وہ مشورہ دیا کہ جہاں قصہ ہی ختم ہو، لیکن میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اصل ہے. یہ دو تین موقعوں پر آیا، بدر کے موقع پر بھی آیا اور بعثت کے وقت بھی مشورہ ہوا اس میں بھی آیا، اور اس طرح سے خود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بھی آیا. آتا تھا بوڑھے کی شکل میں، ظاہر ہے کہ عمر اس کی بہت لمبی ہے، پیدائش کا بھی اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے کہ یہ کب پیدا ہوا. پھر یہ فرشتوں میں رہتا تھا اور ان کو اتنا واعظ اور درس دیتا تھا، اور اس قدر اس کے پھریرے اڑتے تھے علم کے، بہت بڑا علامہ تھا یہ. تو بہرحال اس نے ہمیشہ اپنا جو روپ دھارا اور سامنے آیا تو بوڑھے کی شکل ہی میں آیا، نہایا دھویا صاف ستھرا، اور بڑھاپے کے ساتھ میں نشانی ایک چھڑی بھی لے کر آیا. تو باہر کے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سوال شروع کیے تو سب سے پہلے آپ ہی کا نام لیا کہ آپ سب سے بڑے دشمن ہیں. تو میں نے وضاحت عرض کی ہے کہ اسی وجہ سے کہ آپ کی وجہ سے دین متین پھیلنے لگا اور اللہ کے بندے نیک بننے لگے، مومن بننے لگے، تو اس کے تو آگ لگنی شروع ہو گئی کہ میں کیا چاہ رہا تھا اور یہاں کیا ہو گیا. تو وہ جو مشورہ ہوا تھا تو تین مشورے تھے اس میں، کہ آپ کو ملک سے باہر نکال دیں، آپ جانے آپ کا کام جانے، ہم لوگ تو بچ جائیں گے، اور دوسرا یہ تھا کہ قید میں ڈال دیں. تو اس نے یہ بھی کہا، کہنے لگا کہ قید میں پھر کسی نہ کسی دن چھوٹ سکتے ہیں، یا قید میں وہاں رہتے رہتے وہاں جو قید ہوں گے ان کو یا اپنا حامی بنا سکتے ہیں. جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی شان ہے. ابھی ہمارا تازہ معاملہ ہے، مجاہدین جیل میں جاتے ہیں اور اس طرح سے وہاں بھی مجاہد پیدا کر دیتے ہیں، کافروں کو مسلمان بنا دیتے ہیں، ان پڑھوں کو قرآن پڑھا دیتے ہیں، جاہلوں کو عالم بنا دیتے ہیں، اور اس طرح سے جو دشمن اسلام چاہتے ہیں کہ ان کو بند رکھو اور اس طرح سے پابندی لگا کر ان سے کام روک دو، اللہ کی شان ہے کہ کام رکتا نہیں، وہاں بھی وہ کام انجام دیتے ہیں. تو اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی اس بوڑھے شیطان نے خدشہ ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی اپنے حامی پیدا کر لیں، باہر رہیں گے تو وہاں حامی پیدا کر لیں گے. تیسرا مشورہ تھا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، تو کہا کہ یہ مشورہ سب سے بہترین ہے، نہ آپ رہیں گے نہ اسلام کا سلسلہ رہے گا اور قصہ ختم ہو جائے گا. لیکن انہیں معلوم نہ تھا اللہ تعالیٰ کے فیصلے اصل ہیں، اٹل ہیں، اور فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو نافذ ہو کر رہا. وَإِذْ يَمْكُرُونَ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. آپ کے بارے میں یہ تدبیریں کر رہے تھے، سوچ بچار کر رہے تھے کہ آپ کو قید کریں یا آپ کو جلا وطن کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں. یہ تدبیریں کر رہے تھے اپنے طور پر، اور اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی اپنے طور پر، اور اس طرح سے اللہ پاک بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر غالب ہوئی. آپ ایسے بچ کر نکلے کہ آپ کا بال بھی بیکا نہ ہوا. بہرحال قصہ مختصر آپ حضرات کے علم میں ہے. جس وقت یہ مشورہ طے پا گیا اور اس کو عملی جامہ پہنانے کا جب منصوبہ بنایا گیا، تو مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ جو آدمی بھی آپ کو قتل کرے گا تو قانون کے مطابق بدلے میں اس کی بھی جان لے لی جائے گی. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ العیاذ باللہ العیاذ باللہ ایسے آدمی کے بدلے ہمارے آدمی کی جان جائے کہ جس کی کوئی وقت نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بے وقت آدمی کے بدلے ہمارے کسی کی وقی کی جان نہ جائے. تو ایسا کام ہو، اس پر بھی اس ملعون نے مشورہ دیا کہ ایسا کرے، ایک آدھ آدمی نہیں، قبیلے کے جوان چن لیے جائیں، اور اس طرح سے ہر قبیلے کا جوان لے لیا جائے اور سب کو تیار کر کے تیز تلواریں دے کر بالکل ایسا الرٹ کر دیا جائے اور دروازے پر کھڑا کر دیا جائے، جیسے آپ نکلے سارے ایک دم حملہ آور ہو جائیں تو ان کے گھر والے کس کس سے بدلہ لیں گے، تھک ہار کر بیٹھ جائیں گے اور ہمارے آدمی سب بچ جائیں گے اور آپ کا کام تمام ہو جائے گا. لیکن بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنا کام کرو، ہم اپنی قدرت دکھائیں گے. ایک مٹھی مٹی لی اور آپ نے آیت مبارکہ سورہ یاسین شریف کی پڑھی اور مٹھی پھینک دی، اور وہ مٹی اللہ تعالیٰ نے ان سب کے سروں پر اس طرح پہنچا دی کہ ان کو پتہ بھی نہ ہوا، اور کلورا فارم کا اس نے کام کر دیا، سر پر پڑی اور آدمی کھڑے بے ہوش بے سدھ. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو مالک، چاہے تو کھڑے بے سدھ کر دیں، چاہے تو گرا کے بے سدھ کر دیں. ہوش و آواز دینے والے بھی وہی اور لینے والے بھی وہی. مٹی کا ایک ذریعہ بنایا اللہ پاک نے، اور پھر اندازہ کیجئے کہ مٹھی بھر مٹی کتنی ہوگی، اور پھینکیں گے تو وہ پھیلتی نہیں اس طرح سے کہ سب کے سروں پر جا کر ہی ٹک جائے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے معجزے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے ہیں. چنانچہ سارے کھڑے رہے اور آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنے بستر پر لٹا کر وصیت فرما کر تشریف لے گئے، بیچ سے نکلے اور سیدھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذرے دولت پر آئے کہ چلو اجازت مل گئی ہے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے. اس کے بعد کا جو مرحلہ آیا، پھر یہ ڈھونڈنے والے اور کھوجی حضرات یہ پھر پہنچے، اور ابلیس نے ان کو سب کو سمجھایا سجایا کہ پکڑ لو، ابھی بھی موقع ہے، اور اس طرح سے غار ثور تک پہنچے. وہ اللہ کی شان ہے کہ وہاں بھی اللہ پاک نے اس طرح انہیں اندھا کر دیا کہ بالکل پاس پہنچ کر بھی واپس ہو گئے. ذرا جھک کر دیکھتے تو سامنے ہی تھے آپ، لیکن ان کو اللہ پاک نے اندھا کر دیا، نیچے جھک کے دیکھا نہیں. کہنے لگے کہ جالا پتہ نہیں کب کا لگا ہوا ہے، کبوتری نے جالے پر انڈے دے رکھے، بیٹھی ہے کبوتری، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ دونوں آدمی اس میں چلے گئے ہوں، جبکہ آپ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ساری باتیں سن رہے تھے. اللہ پاک نے بچایا اور بحفاظت اللہ پاک مدینہ منورہ لے کر گئے، اور اس طرح سے آپ دین کا کام کرتے رہے، آپ کے عاشق، آپ کے غلام پیدا ہوتے رہے، آپ کے شاگرد پیدا ہوتے رہے، اور اس طرح سے اللہ پاک اس دین کو پھیلاتے رہے. تو بہرحال یہ مرتے رہے اور ان کی آگ لگتی رہی، ابلیس جلتا رہا رات دن کہ یہ تو کام گڑبڑ ہونے لگا، اب تو آپ کے امتی پیدا ہونے لگے، پھر میری کون سنے گا. تو اس لیے سب سے بڑے دشمن جو بنے وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنے. اور اس نے صاف صاف کہہ دیا، تھا بڑا خبیث لیکن صاف گو بھی تھا، اور اس طرح سے بہت سی باتیں کام کی بھی کرتا تھا. گزشتہ جمعے کو بھی عرض کیا میں نے، بہت سے بزرگوں نے بیان کیا ہے، عین ہے جس کے اس میں صفت کے اندر پانچ عین ہیں، چار سے یہ متصف تھا، پانچ میں سے خالی اور عاری تھا، اسی وجہ سے یہ ناکام بھی تھا. یہ عالم تھا بہت بڑا، یہ عابد تھا بہت بڑا، یہ عاقل تھا بہت بڑا. عالم، عاقل، عابد اور عارف، بہت بڑا عارف تھا، لیکن پانچویں عین سے محروم تھا کہ یہ عاشق نہیں تھا. اگر یہ عاشق بھی ہوتا تو کام بہت اونچا تھا اس کا. معلم الملکوت کہلاتا تھا، فرشتوں کو یہ درس دیا کرتا تھا، لیکن چونکہ عاشقی کا عین اس میں نہیں تھا اور یہ عاشق نہیں تھا، اس وجہ سے چار چیزوں کی وجہ سے یہ مارا گیا. اب بھی اگر کوئی شخص اس عین سے خالی ہو، اگرچہ اس میں یہ چار صفات ہوں، لیکن عاشق نہ ہو، تو اس کا عابد ہونا، عارف ہونا، عاقل ہونا، عالم ہونا کام نہ آ سکے گا جب تک کہ عاشق نہ ہو. اور عاشق وہی ہے جو زبردست ایمان والا ہے اور اپنا سب کچھ مٹا دیتا ہے، اللہ رسول کی بات کو سر تسلیم خم کر کے اتنا مانتا ہے کہ اس کے خلاف کی جرأت ہی ختم کر لیتا ہے. یہ عاشقی بڑا اونچا مقام ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ محبت پر ہی اللہ پاک نے معاملہ رکھا ہے، اور محبت ہی مطلوب و مقصود بنا دی. اس میں جب پوری طرح سے پختگی آ جاتی ہے تو اس سے یوں سمجھ لیجئے کہ اگلا درجہ جو ہے وہ عاشقی کا ہے. عاشقی پوری طرح سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ان سب میں تھی، اور ایسی کامل مکمل تھی کہ ان ہستیوں کو اللہ پاک نے اسی وجہ سے اتنے مرتبے عطا فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد تھے، براہ راست صحبت یافتہ تھے، اور آپ کی ایک ایک بات پر جان چھڑکتے تھے. تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اور آپ پر براہ راست ایمان لانے کی برکت اتنی زبردست تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مرتبے بھی بہت اونچے عطا فرمائے. میں عرض کیا کرتا ہوں، تمام محققین اور بزرگان دین نے یہ باتیں بیان کی ہیں، آپ حضرات کو سناتے ہیں کہ کام آئے اور عقیدے مضبوط رہیں، سوچ اچھی رہے، خراب نہ ہو. ایک صحابی جو سب سے کم درجے کے ہوں، سب سے کم درجے کے صحابی وہ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں صرف ایک مرتبہ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی اور ایمان پر ہی خاتمہ ہوا. صرف ایک مرتبہ زیارت ہوئی، زیارت کہتے ہیں دیکھنا. ان کا مرتبہ بیان کیا ہے علماء کرام نے، محدثین نے، مفسرین نے. ان کو ایک پلڑے میں رکھ دیجئے اور دوسرے پلڑے میں بعد کے سارے لوگ، قیامت تک کے اچھے لوگ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، محدثین، مفسرین، فقہا، علماء، تمام غوث، قطب، ابدال، سارے مسلمان، سارے کے سارے، پوری حضور کی امت دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے، تو وہ صحابی جن کا میں نے عرض کیا کہ صرف ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، ان کا مرتبہ ان سب سے پھر زیادہ ہے. کتنے اونچے مرتبے ہیں. اور اللہ پاک نے جس کی خدمت کھول دی کھول دی, اور جس کو یہ نصیب ہو گیا ہو گیا. تو اس لیے یہ تو ہے معاملہ غیر اختیاری. کوئی صحابی بننا چاہے اب تو اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے, قصہ ختم ہے. اور ان ہستیوں نے وہ کام کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو یہ مرتبہ بھی عطا فرمایا. مجدد الملت حکیم الامت حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ سے کوئی بات چیت چل رہی تھی, کسی صاحب نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم اس زمانے میں ہوتے. فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس زمانے میں ہو, کیا پتا تم اس زمانے میں ہوتے تو کتنے پیٹ دکھا کے بھاگتے. یہ تو انہی کی شان ہے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ تن من دھن سب لٹا دیا اور ایک ایک اشارے پر جانے دے دی. بات کرنا اور بات ہے اور پوری طرح سے عمل کر کے دکھانا اور بات ہے. اور حقیقت ہے ایسے عشاق تو امت میں ہو نہیں سکتے جو عشاق حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. میں نے عرض کیا تھا ایک صحابی جمعے کے لیے تشریف لا رہے تھے, ایک پیر اوپر تھا اور ایک پیر نیچے تھا. آپ خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ, تو آدمی کا ایک یعنی ہموار زمین پر بیٹھنا آسان ہے, لیکن ہموار نہ ہو ایک پاؤں باہر اور ایک اندر بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. جو پیر اندر تھا وہ اندر, جو باہر تھا وہ باہر, وہیں بیٹھ گئے. اور کس تکلیف سے بیٹھے وہ جانتے ہیں آپ, اور ہم ذرا تھوڑا سا مشاہدہ کر کے دیکھ لیں پتہ چل جائے گا. ہلے نہیں مانتے, بیٹھے رہے. بعد میں حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم آگے کیوں نہیں آگے اور ٹھیک ہو کر بیٹھ جاتے, وہیں تم نے پیر روک لیا. اور جیسے میں نے کہا فوراً بیٹھ گئے. کہا کہ کیسے حضور کی بات کی مخالفت کر سکتا تھا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جیسے آپ نے فرمایا میں ویسے بیٹھ گیا. یہ تکلیف گوارا ہے لیکن آقا کے حکم کو ٹالنا گوارا نہیں. اور آج کے مسلمان کو بھی دیکھ لیجئے کہ مسلمان بھی ہے اور آپ کی ایسی ایسی باتیں جو فرائض کا درجہ رکھتی ہیں ان کو ٹال لیتا ہے اور پھر بھی خوش ہے کہ پکا مسلمان ہے. وہاں اگر قدم آگے لے لیتے تو بظاہر کوئی مخالفت نہ تھی, لیکن چونکہ آقا نے حکم فرمایا بیٹھ جاؤ, جس حالت میں سے بیٹھ گئے اتنا بڑا امتحان دیا اور پاس ہوئے. اور ایسے صحابہ جب جہاد کے اندر موقع خطرناک ہو گیا, سینے پر تیر کھا کھا کے شہید ہوتے رہے اور آقا کی حفاظت کرتے رہے. اور اس طرح سے کتنے صحابہ تھے جنہوں نے جام شہادت نوش کر لیا, اپنی جان کی قطن پرواہ نہ کی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ کی حفاظت کی فکر کی اور اپنی جانیں پیش کرتے رہے. ہمیں بھی کچھ شرم آنی چاہیے, کچھ غیرت آنی چاہیے, کچھ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم تو اللہ تعالیٰ کے فرض کیے ہوئے احکام کو بھی ٹال دیتے ہیں. وہاں فرض نہیں ہے, اس تک کو بھی پورا کر رہے ہیں. عاشقی یہی ہے. ایک بزرگ ہستی ہے مدینہ منورہ میں, تو ہماری ان کی ملاقات جب بھی سفر ہوتا ہے جاتے ہیں تو ضرور ہوتی ہے. شروع شروع میں ان کی ہماری ملاقات ہوئی نبے میں, انہوں نے ایک بات سوال کرنے پر فرمائی. میں نے کہا کہ حضرت دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس کو محبت عطا فرمائے. تو فرمایا کہ بھئی محبت تو حاصل ہو جاتی ہے, عشق بہت اونچا کام ہے, ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. اور پھر اس پر ایک مثال سنائی, میں نے وہ یاد کر لی. بعد میں پھر 94 سے جو ملاقات شروع ہوئی تو چند مرتبہ پھر بھی تذکرہ ہوا. اب ایک دو سفر سے تذکرہ نہیں ہوتا ہے. بہرحال بڑے خوش ہوتے ہیں, ہنس پڑتے ہیں. انہوں نے ایک واقعہ سنایا, کہنے لگے کہ عشق کی مثال یوں سمجھو, کھجور کے متعلق فرمایا کہ کھجور عشق بہت دور ہے, لمبی کھجور ہے, اوپر ہے تو چور ہے, نیچے ہے تو چکنا چور ہے. میں نے پھر اس سے اگلے مرحلے میں پوچھا کہ حضرت اس کے معنی کیا ہیں, مفہوم کیا ہے. تو کہا کہ کھجور بہت لمبی ہونے کے بعد جا کے پھل دیتی ہے، کافی مدت کے بعد، اور خاص طور سے اپنے یہاں. مجھے باغات کا تو معلوم نہیں، لیکن بہرحال اگر اکی دکی لگاتے ہیں تو بڑا ٹائم چاہیے اس کے بالغ ہونے میں، اور اس کے بعد وہ کہیں جا کے پھل دیتی ہے. مدینہ منورہ میں البتہ ہم نے مختلف منظر دیکھے. ابھی جو ربیع الاول میں عمرے پر گئے تھے، جب بھی برخوردار کے ساتھ باغات میں گئے تو وہاں ایسی کھجوریں بھی دیکھی کہ ابھی وہ ایک ڈیڑھ بالش نکی ہوئی ہیں، اور یوں ان کے پتے پھیلے ہوئے ہیں اور کھجوریں زمین پر پھیلی ہوئی ہیں. اونچے درخت بھی دیکھے اور درمیانے بھی دیکھے کہ ہاتھ تھوڑا سا بڑھا کے توڑ لیں، اور وہ دیکھے جو بالکل زمین سے ہی، کھجوریں بھی زمین پر رکھی ہیں اور پتے بھی زمین پر رکھے ہیں، ایک فٹ بھی مشکل سے نہیں ہوئے. تو بہرحال وہاں کی بات جو ہے وہ میرے خیال میں بہت ہی خصوصیت ہے. تو کہا کہ عشق بہت دور ہے، یہ منہ کرنے والا نہیں، کوئی کھیل کود نہیں، اور بہت دور ہے، لمبی کھجور ہے. جتنا کھجور لمبی ہو تو اس کے بعد جا کے کہیں پھل دے تو اوپر ہے تو ہوا آتی ہے تو خوب ہل رہی ہے، مست ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، جھول رہی ہے کھجور، اور اس طرح سے خوب زیادہ خوش ہے. اور جب نیچے آئے تو چکنا چور ہے، نیچے گر گئی تو چور چور ہے، دانتوں کے بیچ میں ڈال دی، دانتوں نے کام شروع کر دیا تو بیچاری کیسے پس کے حریرہ ہو گئی، لیکن کھجور نے اف بھی نہ کی. عشق یہی ہے کہ آدمی اف بھی نہ کرے، اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کو مان لے، اور مان کر اس پر عمل پیرا ہو جائے. تو غرض یہ ہے کہ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فیض قیامت تک جاری رہے گا. اس فیض کو جاری ہونے کی وجہ سے شیطان کو بڑی زبردست عداوت ہو گئی. اب آپ اور ہم ذرا اس پر اس طرح سے بھی غور کر لیں کہ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے ہمارے لیے کتنی محنتیں کی، کتنی قربانیاں، ہمارے لیے دعائیں کتنی. حتیٰ کہ آپ نے جب معراج میں تشریف لے گئے تو اپنی امت کو وہاں بھی یاد رکھا. ہمارا آپ کا کیا فرض بنتا ہے، ہم اپنے آقا کو بھول جائیں یا اپنے آقا سے دوستی مضبوط کریں اور آقا کو یاد رکھیں. ہم سب پر فرض ہے، عورتوں پر بھی اور مردوں پر بھی، سارے ایمان والوں پر، جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور عظمت ساری محبتوں سے غالب رکھے، ساری محبتوں کو اس میں مدغم کر دے، اور اللہ رسول کی محبت سب سے غالب. آج معاملہ الٹا ہے، میں دیکھتا ہوں، دوست میرے ساتھ ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں، ان کو دکھاتا ہوں کہ کیا زمانہ آ گیا. نوجوان تو نوجوان، بوڑھوں کو بھی بھوت سوار ہو رہا ہے. کتنے آدمی عمر رسیدہ چڈا پہنے پھر رہے ہیں. ابھی مجھے اسی گئے ہفتے میں میرے ایک شاگرد نے بتایا کہ ایک جگہ نماز پڑھی تو نماز پڑھ کے وہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان چڈا پہنے ہوئے مسجد کے اندر نماز پڑھنے آیا ہوا تھا چڈا پہن کے، بدبخت. اتنی اہمیت پیدا ہو گئی ان یہود و نصارہ کے طور طریقوں کی، ہندوؤں کے طور طریقوں کی، کہ اللہ کے گھر میں بھی اس چڈے کو پہن کر آنے لگ گئے. غیرت کا جنازہ نکال دیا، اسلام کے اوپر بدنما داغ ہو گئے. اور آ کے کسی صاحب کو جو جاننے والے تھے ان کو کہنے لگے کہ وہ باہر آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تو انہوں نے دیکھا، میں نے کہا کیسا زمانہ آ گیا کہ آج وقت ایسا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیم کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں. کس کو خوش کر رہے ہیں چڈا پہن کر؟ شیطان کو، اس کے چیلوں کو، یہود و نصارہ کو، ہنود کو، ان فلمیں بنانے والوں کو خوش کر رہے ہیں، اللہ رسول کو ناراض کر رہے ہیں. فیشن انہوں نے دکھا دیا، چوٹی باندھ لی، کونی باندھ لی، انہوں نے بھی کونی باندھ کے چوٹی بڑھا کے اور اس طرح سے باہر گھوم کر فخر محسوس کیا کہ اپنے آقا کی، یہود و نصارہ کی پیروی کر لی ہے. بہت درجے جو ہیں وہ جہنم میں پورے ہو گئے، اونچے ہو گئے، پکا مقام ہو گیا. غیرت نہیں آتی، کس کی پیروی کر رہے ہیں، کس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور پیروی کس کی کر رہے ہیں. ایک تو رکشہ میں نے دیکھا، اچھی خاصی عمر تھی، کوئی 60 کے لگ بھگ تھے اور چڈا پہنے بیٹھے ہوئے، انگریز تھے، کھانا خراب، وہ بگاڑتے رہے, کوشش کرتے رہے, ان کے رہتے ہوئے ہم لوگوں نے اختیار نہ کیا اس کو, اور اب ان کے جانے کے بعد ان کے سارے طور طریقوں کو رات دن اپناتے ہیں. کیوں؟ وہ فلمیں ایسی بنا بنا کر بھیجتے ہیں اور ایسے اس میں واہیات دکھاتے ہیں. وہی ہمارے چونکہ آئیڈیل ہے, اس بنا پر اللہ رسول کو مسترد کر دیتے ہیں, اللہ رسول کو چھوڑ دیتے ہیں, اور ایسے لوگوں کی پیروی کے اندر فخر محسوس کرتے ہیں. میرے دوستو, اللہ پاک ہمیں آپ کو محفوظ رکھے, ہم آپ ان لعنت کے کاموں سے دور بھاگیں, نفرت کا اظہار کریں, کوئی بھی کام ایسا نہ کریں جو اللہ رسول کی مرضی کے اور اللہ رسول کی تعلیم کے خلاف ہو. اور اس میں آدمی کوئی آدمی لگتا ہے, جانور معلوم ہوتا ہے. ذرا بارش کے آثار ہو جائیں گے, آپ دیکھنا ایک خاص قسم کا وہ لباس پہن کے نکل جائیں گے باہر, اچھے جوان جوان, اس میں بھی چڈا شامل ہے, ایک خاص قسم کا بنیان پہن لیا, ہونک بن گئے, باہر آ گئے, روڈ پر دکھا دکھا کے خوش ہوتے ہیں کہ ہم ہونک بن گئے, دیکھ لو. بہت افسوسناک ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا, انسانیت کا مقام عطا فرمایا, انسان پوری مخلوقات میں سب سے افضل ہے, اور اگر یہ اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو یہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے, لیکن اگر یہ اللہ رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دے تو جانوروں سے بھی گر جاتا ہے. پھر وہ انسان انسان کہاں رہا, وہ تو انسان کے جامع میں کچھ اور ہی ہے. تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہماری آپ کی محبت کا معاملہ ہے, محبت کا تعلق ہے. ہم اقرار کرتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں اس بات کا, شیطان نے کہا ہمارے آقا کو کہ سب سے بڑے دشمن آپ ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں. ہمارا ایمان بھی یہی ہے, ہمارا عمل بھی ایسا ہی ہونا چاہیے, جس سے ہم اس بات کا ثبوت پیش کریں کہ اللہ سب سے محبوب, اور اللہ کے بعد اللہ کے محبوب ہمیں سب سے زیادہ محبوب, اور اللہ کے محبوب کی ادائیں محبوب. ہم اپنے آپ کو ان اداؤں میں ڈھال لیں اور وہی ادائیں اپنا لیں, اپنا ظاہر بھی اور باطن بھی آقا کے جیسا کر لیں, اللہ کی مہربانیاں ہوں گی, رحمتیں ہوں گی, ان کے کرم نوازیاں ہوں گی, دونوں جہان میں سرخ رو ہوں گے. اور یہ تو دنیا کے دکھاوے سارے آنے جانے ہیں, حقیقی عزت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نصیب ہوتی ہے وہ ہے حقیقی عزت. حقیقی عزت چاہیے, حقیقی مرتبہ چاہیے, حقیقی افضلیت چاہیے, تو اس کے لیے اللہ کے رسول کا محبوب بننا ہوگا. اور محبوب تو جبھی بنیں گے جب موافقت کریں گے, مخالفت کر کے محبوب تو نہیں بنا کرتے. آپ خود اپنے ذرا ذرا سے معاملات میں دیکھ لیجئے, ذرا سی بھی مخالفت ہو تو وہاں مخالفت اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے, محبت رخصت ہو جاتی ہے. اللہ رسول کے ساتھ کہتی ہے محبت, کہ محبت بھی ہے اور عداوت بھی ہے, اور غیرت کا جنازہ بھی نکال رہے ہیں, اسلام کو چھوڑ بھی رہے ہیں, کفر و شرک بھی کر رہے ہیں, اور اس طرح سے گناہ بھی کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی اللہ رسول سے محبت کا دعویٰ, تو یہ بہت خام خیالی ہے اور دھوکہ ہے. دوسرے اس نے کہا امام عادل, امام عدل و انصاف کرنے والے, اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلے کرنے والے. اللہ پاک نے امام عادل کا بڑا مرتبہ رکھا ہے, حاکم ہو اور عادل ہو اور رعایا اس کی خوش ہو, اس پر اللہ تعالیٰ کی اتنی زبردست رحمت کی نظر ہوگی, دنیا میں بھی رحمت کی نظر اور آخرت میں بھی, کہ اللہ پاک اسے آخرت میں عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے. اللہ پاک عہدہ دے, مرتبہ دے, اختیار پوری طرح عطا فرمائے, اور پھر بھی وہ عدل و انصاف کرے, رعایا کے ساتھ ظلم نہ کرے, وہ معمولی درجے کا آدمی نہیں ہے. حضرات خلفائے راشدین کے بعد خلیفہ خامس, خلیفہ عادل, خلیفہ خامس حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو عدل و انصاف قائم فرمایا, اور جو آپ کی حیات مبارکہ مختصر مدت کی سلطنت کی ہے, وہ بہت زبردست مثالی ہے. اور تمام خلفاء راشدین نے اپنے دور میں عدل و انصاف سے زمین کو بھر دیا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ سن لیجئے. رات کو دورہ کیا کرتے تھے اور خبر گیری اپنی سلطنت کے آخر کنارے تک کی رکھتے تھے. آپ کی جو سوان حیات ہے وہ پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ راتوں کو بھی آپ کو بے چینی رہتی تھی کہ میری سلطنت کے اندر کوئی بھوکا نہ ہو, کوئی پریشان نہ ہو, کسی پر کوئی مشکل نہ ہو, اتنا خیال رکھتے تھے. ایک مرتبہ آپ مدینہ منورہ کے کنارے پر, یعنی آبادی کے کنارے پر تھے, دورہ کرتے ہوئے تو دیکھا کہ کنارے کے پرلی طرف یعنی آبادی سے باہر ایک خیمہ لگا ہوا ہے. آپ قریب گئے کہ کوئی مسافر آئے ہیں, تو قریب جب پہنچے تو اندر سے عورت کے کراہنے کی تکلیف کی وجہ سے آواز آئی. آپ نے سلام کیا زور سے اور اندر سے ایک صاحب آئے, سلام دعا کی اور پوچھا بھائی خیریت کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری اہلیہ اس وقت درد ذہن میں مبتلا ہے, بچہ ہونے والا ہے, تکلیف ہے, ہم مسافر ہیں. آپ فوراً دوڑے ہوئے گھر آئے اور اہلیہ محترمہ جو اس وقت کی ملکہ معظمہ تھی انہیں لیا ساتھ اور جلدی جلدی تھوڑا سا دال دلیا لیا اور اس طرح سے پہنچے فوراً اور جا کے آپ نے پھر سلام کیا. ان صاحب سے کہا کہ آپ باہر آ جائیے, میں اپنی اہلیہ کو لے کر آیا ہوں خدمت کے لیے. چنانچہ وہ صاحب باہر آ گئے, اندھیرا گپتا, اندر یہ چلی گئی, جا کے خدمت انجام دی اور یہ باتیں کرتے رہے دونوں بیٹھے ہوئے. ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی, اسے نہیں معلوم کہ یہ کون شخص ہیں جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے بے تکلفی سے باتیں کر رہے ہیں. جب فراغت ہو گئی تو خیمے میں سے تھوڑا سا منہ باہر کو کر کے جب ملکہ معظمہ نے یہ کہا, امیر المومنین اپنے ساتھی کو خوشخبری دیجئے, مبارکباد دیجئے کہ اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا ہے, تو اس پر وہ آدمی چونکا اور پسینہ پسینہ ہو گیا کہ امیر المومنین اور میرے ساتھ بیٹھے ہوئے. چنانچہ کچھ پکا کے دیا زچہ کو بھی اور ان کے شوہر کو بھی اور پرچہ دے دیا, فرمایا کہ کل اس مقام پر آ جانا اور مجھ سے مل لینا. ایک مرتبہ ایک ایلچی آیا, ذہن میں نقشہ تھا کہ ظاہر ہے کہ بادشاہ وزیر سفیر اتنے فر سے رہتے ہیں تو بادشاہ کا تو کیا عالم ہوگا, یہ امیر ہیں سلطنت کے تو امیر المومنین بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہوں گے. جب شہر میں وہ پہنچا تو آپ اس وقت اونٹوں کو چرانے کے لیے جنگل جا چکے تھے. کسی دکاندار سے پوچھا, اس نے کہا کہ بھائی ابھی اس وقت تو وہ یہاں نہیں ملیں گے, شہر میں جنگل میں ہوں گے, اور تم وہاں جاؤ اور جا کے مل لو ان سے. تو اس نے راستہ پوچھا کہ کس طرف کو جاؤں, کیسے جاؤں, تو راستہ سمجھا دیا دکاندار نے. تو وہ جب جنگل سے باہر نکلے تو وہاں جا کر ایک درخت کے نیچے دیکھا تو ایک آدمی پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے, تہبند باندھے ہوئے اور پیوند زدہ کرتا تہبند دونوں, اور اس طرح سے اپنے ہاتھ کا تکیہ لگائے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں, قریب ہی ڈنڈا رکھا ہے اور جانور جو ہے وہ ادھر ادھر گھومتے پھر رہے ہیں, چرتے پھر رہے ہیں. اس نے آ کے پوچھا کہ مجھے امیر المومنین سے ملنا ہے اور میں جانتا نہیں ہوں, تو آپ ان کا پتہ بتا دیں کہ کہاں ہیں. تو اس پر آپ نے فرمایا کہ مجھے ہی کہتے ہیں, کیا کام ہے؟ آپ بیٹھ گئے اور بات چیت کی. اس نے کہا کہ میں اس طرح ایلچی ہوں. تو اس کے اوپر روب تاری ہو گیا اور وہ کانپنے لگا, کہنے لگا کہ آپ امیر المومنین اور آپ کا یہ حال اور حلیہ, کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک بڑھیا ایک موقع پر آپ دورے پر تھے, پلیا پر کھڑی ہو گئی, جب آپ وہاں سے گزرنے لگے تو آپ نے سلام کیا اور خیریت پوچھی, اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ یہاں جواب دو گے یا اگلی پلیا پر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ گئے, فرمایا اما کیا بات ہے, وہاں میری کیا ہمت اور کیا تاب میری جو میں آپ سے وہاں کے لیے کہوں, آپ مجھے معاف بھی کر دیں اور مدعا بیان کیجئے کیا تکلیف ہے آپ کی, میں اس کا انشاءاللہ ادالہ کروں گا. جو کچھ بھی معاملہ تھا انہوں نے پیش کیا اور آپ نے اس کا حل فرمایا. ایک نابینا آدمی ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا ایک جگہ, آپ نے دیکھا بڑا ترس آیا, کہ ہماری سلطنت میں یہ آدمی مجبور ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے، ملے اس سے، مل کر پوچھا کہ بھائی بڑے میاں یہ آپ نے ہاتھ کیوں پھیلایا ہماری سلطنت میں؟ کہا کہ کیا کریں، آپ کا قانون ہے جزیہ لیں، اور ہم سے ظاہر ہے کہ میں تو نابینا ہوں، کوئی مزدوری تو کر نہیں سکتا، جزیہ لینا ہے سال پورا ہونے پر، تو اور کوئی صورت نہیں، اس لیے ہاتھ پھیلا کے بیٹھ گیا کہ کچھ مدد کر دیں لوگ تو جزیہ جمع کروں۔ آپ کو بڑا ترس آیا اور فرمایا آج کے بعد سے آپ کا جزیہ بھی معاف ہے، آپ گھر بیٹھے عزت کی زندگی گزارے۔ وہ مذہباً یہودی تھے لیکن فرمایا کہ آپ آئندہ کے لیے گھر پر بیٹھے آپ کو ماہانہ روزینہ جو ہے وہاں کا سارا یعنی خرچہ آپ کو وہاں پہنچا کرے گا، آپ کے کھانے پینے کا سامان وہاں پہنچا کرے گا۔ پتہ وغیرہ نوٹ کر لیا، احکام جاری فرما دیے، ان کو بالکل آرام سکون کی زندگی گزارنے کے لیے کہہ دیا۔ تو بہت سے واقعات ہیں ہمارے خلفائے راشدین کی، تو ساری تاریخ ایسی روشن باب ہے ماشاءاللہ، جو بھی غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں تو وہ بھی تعریف کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی تو کیا بات ہے کہ وہ تو جانتے ہی ہیں۔ ان ہستیوں نے در حقیقت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر پوری طرح عمل کر کے یہ ساری تاریخ مرتب کی ہے جو سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے، اور اللہ تعالی کی شان ہے کہ رہتی دنیا تک یہ چمکتے دمکتے رہیں گے۔